5-2 NFC 버스 버 아르바 아르바 베티게 인자하니언 범자하니언 메이수라스토 마구
Bismillahirrahmanirrahim. Rishta jatse me hum maaz kar diya ke is jahan ke insanon ke liye aapne hazrat wali se rabta qaim karna mumkin hai aur maqbool hai.
Ya gofti na sabar kare la aqal ke sabat kare
आज कर दिया कि चार राही हैं आलम परफेक्ट फॉर्म से राधिका आयु करने
मुशाहदे मुफाशफे खाफ खाफ दोनों
उनमें आला तरीन प्रतिभा का जरिया मुशाहदा है फिर उसके बाद मुकाशफा है उसके बाद आपकी दो किस्म
दिखे मुतअर्रिज हर कोई काम नमीशे वारिज ये मफस दिगर
उन चार राहों से इंतमाम कायम करने के हवाले से गुफ्तगू रिश्ता कैसे मुफस्सल हो गई और अब उसका इरादा और तकरार मशहूर नहीं
राउंड नस्ती इंसानी के मुंतकिल शुदे
आज जो बात आपकी खिदमत में आज कर रही है वो ये है कि ये इंसान जो यहां से आलम बरज़ख में मुंतकिल हुआ है
बदरीन आलम के बूदे عقائدی داشته، اخلاقی داشته، افکاری داشته، اعمالی داشته و این آقا در اون عالم چگونه است؟
یه انسان که وہاں منتقل ہوا ہے وہاں اس کا حال کیا ہے اس کا حال کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا حال اس دنیا میں کیا ہے یہاں پر اس کے نظریات اور عقائد تھے یہاں پر اس کے تصورات تھے اس کے اخلاق اس کا کردار مختلف چیزیں اس کے پاس تھیں اس کے حساب سے وہاں پر اس کا حال ہوگا
ماں کو فکر کہ انسان منتقل
عرض کیا تھا کہ انسان یہاں سے وہاں منتقل ہوگا
کا گفتے بودی کہ جسم او ہم منہدم
عرض کیا کہ منتقل ہوتا ہے یعنی یہ جسم منتقل نہیں ہوتا یہ تو یہی کہہ جاتا ہے اور یہی پہ گل سڑ جاتا ہے
پس چیئے او میمونے حقیقت
جب جسم منہدم ہو جاتا ہے تو پھر کیا چیز باقی رہتی ہے اور وہاں منتقل ہوتی ہے جو چیز منتقل ہوتی ہے وہ انسان کی حقیقت ہے نہ انسان کا جسم
و اعمال
اس کے حقیقت اس کے کئی نظریات ہیں اس کے اخلاق ہیں اس کا اعمال ہے یہ وہاں منتقل ہوتے ہیں اس کے ساتھ
ان اعمال و ان حقیقت وضعیت چگونه
تو یہ انسان کی حقیقت منتقل ہوتی ہے اس کے ساتھ تمام خصوصیات کے ساتھ تو وہاں کس وضعیت میں ہوگا
ما در اون عالم یہ تجسم اعمال داریم و یک تجسم ملکات یادتون باشه ما دو تا چیز داریم در عالم برزخ یکی تجسم اعمال یکی تجسم ملکات
ہم نے آپ نے کثرت سے یہ لفظ سنا ہے تجسم اعمال کا عالم برزخ میں ہم نے جو اعمال دنیا میں انجام دیے تھے وہ مجسم ہو کر وہی اعمال سامنے آئے گی اس کو کہتے ہیں تجسم اعمال ایک اور کام وہاں ہونے والا ہے وہ ہے تجسم ملکات یہ کیا چیز ہے یعنی جو ہم نے دنیا میں ملکات حاصل کیے ہیں وہ ملکات بھی وہاں مجسم ہو جائیں گے.
یعنی کہ ہمچنانی کہ روزی تو حج تو زکات تو خوش اخلاقی بیرونی تو دست بر سر یتیم کشیدنت تو مبارزه با ظلم و ظالم تو درون عالم مجسم میشه، همچنان عقاید تو، افکار تو، اخلاق باطنی تو، اینها هم به صورت ملکات تجلی میکنه.
یعنی همچنانی که هماره و آپ کا روزہ، ہماری نماز، ہمارے اعمال خیر، ہمارے یتیم کی سرپرستی کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ہمارا ظلم کے خلاف قیام کرنا اور ظالم کے مقابلے میں استقامت کرنا مجسم ہو کر وہاں سامنے آتا ہے، اسی طرح سے ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہمارے تصورات اور ہمارے اخلاق اندرونی، یہ سب چیزیں بھی مجسم ہو جاتی ہیں
و رضایل اخلاقی هم مجسم میشه. عقاید زشت هم مجسم میشه.
عقاید حقا اور اخلاق حسنا جس طرح سے مجسم ہوتے ہیں، اسی طرح سے باطل عقاید اور اخلاق سوء بھی مجسم ہو جاتا ہے.
مقدمه دیگر، آنچه که از ماست اینا یاددار، اینا تو ذهنتون باشه، چون داریم وارد بحثای دقیق تری میشیم.
جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے ان کو سمجھے اور محفوظ رکھے، کیونکہ اس کے بعد ہم اور دقیق میدان میں داخل ہونے والے ہیں.
ولی سعی میکنم انشاءاللہ با یک بیان آسانی خدمتتون عرض کنم که مشکلی هم
نباشه. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیں مباحث دقیق، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو سادہ اور آسان بنا کے آپ کو پیش کروں.
خوب، اون چه که اعمال از شما سر میزنم در خارج دو تا وجهه داره، دو تا چهره داره.
یہ یاد رکھیں کہ جو اعمال ہم سے اور آپ سے خارج میں وجود میں آتے ہیں، یہ اعمال دو چہرہ رکھتے ہیں.
ایک خود ذات عمل، نمازی که میخوانی، روزهی که میگیری، حجی که میری، حرفی که میزنی، اقدامی که میکنی.
عرض کیا کہ افعال کے دو جہتیں ہیں، ایک یہ کہ خود عمل ہے، خود عمل، ذات عمل، جو نماز آپ پڑھتے ہیں، جو روزہ آپ رکھتے ہیں، جو حج آپ کرتے ہیں، جو بات آپ کرتے ہیں، خود وہ عمل، ایک پہلو تو خود ذات عمل.
ضرور ذات عمل شما معلوم ہے،
ذات عمل سب کو معلوم ہے. آپ کوئی کام کر،
آقا داره نماز میخونه، آقا داره روزه می، اما وجه عمل معلوم نیست.
که ذات عمل کو پتا چلتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب، جہاد کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں وہ نظر آتا ہے، خود عمل کو نظر آتا ہے. لیکن ایک اور پہلو ہے، وہ نظر نہ آنے والا پہلو ہے عمل میں، وہ ہے قصد عمل.
نیت،
آپ نے یہ عمل کس نیت سے بجا ہے، وہ نیت نظر آنے والی چیز نہیں ہے.
ممکن ہے یہ کسی نمازی با ظاہر خشوعی خضوعی بخونے اما ریا بکنے،
بہت ممکن
ہے، پیدا نیست ریا.
بہت ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت ظاہر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، سننے والے متاثر بھی ہوں، لیکن اس نماز کے اندر جو نیت ہے وہ خالصتاً اور قربتاً اللہ نہیں ہے، بلکہ دکھانے کے لیے.
یا آقای در نماز ہم کو ولد ولد ولد، یکی از دوستان میگو مرض مرض مرض، باز بس نماز شو برو دیگه.
وہ بات کا مخرج ادا کرنے میں مشکل ہے، جو بعض لوگ شک ہوتی ہونے وہ ولد والدین کے بات کو شاید صحیح ادا نہیں کرتے، ولد ولد بار بار پڑھ رہا تھا تو کسی پیچھے والے نے کہا مرض مرض.
دستگاه خدا انقدر یه چیزا رو نداره که آسونه. خدا هی نخواسته تو رنگ و لعاب بدی به عمله، خواسته نیتت خالص باشه. بازی چه رو در میاری؟
خداوند متعال کو عمل کی شکل کو نہیں چاہیے، بات کا مخرج کو نہیں چاہیے، خدا کو وہ نیت خالص چاہیے، وہ پاک نیت جس کے بنا پر آپ عمل وغیرہ ہیں.
ریاکاران بازیگران ریایی مثل میمون محشور.
اهل ریا وہ لوگ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں، قیامت کے دن بندروں کی شکل میں وہ مشہور ہوں.
بازیگر ہے
کیونکہ یہ کام بندر کا ہے بازیگری،
در حالی که ممکن نماز خونده باشه.
اچھا کس بنا پر یہ بندر بنے گا؟ ہو سکتا ہے اسی کی نماز ہی کی وجہ سے وہ بندر بن کے قیامت میں مشہور ہو جائے.
خلاصہ چیز ہے، اعمال دو چہرے دارن، یکی ذات عمل، یکی نیت عمل، و نیت پیدا نیست.
ذات عمل کو دیکھا جا سکتا ہے، نیت عمل کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے. بس عمل میں دو جہتیں، ایک خود عمل اور دوسرا اس عمل کو انجام دینے کی نیت.
پس تا به حال چند تا چیز رو بهتون گفتیم، یکی تجسم اعمال و تجسم ملکات.
ابھی تک جو آپ کے سامنے آج کے دن عرض کیا جا چکا وہ چار مطالب تھے، ایک تجسم اعمال کے حوالے سے بتا دیا، دوسرا تجسم ملکات کے حوالے سے بتا دیا، تیسرا عمل کی دو جہتیں ہیں، ذات عمل اور وجہ عمل، یعنی قصد و نیت عمل.
یہ تقسیم دیگر هم هست که تقسیم کردن عمل رو به اعمال قلبیه و قالبیه، به اون فعلا کار نداریم، ممکنه یک جای بشوه هستیم و حرف بزنیم، الان کار نداریم.
عمل کے حوالے سے ایک اور تقسیم بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمل جو سمجھا ہے یا عمل قلبی ہے یا عمل قالبی ہے. فی الحال وہ ہمارے محل بات سے مربوط نہیں، اس کو چھوڑوں گا نہیں، کبھی اگر مناسبت پیدا ہو جائے تو اس کو بھی ذکر کریں گے.
خب حالا میخواییم برگردیم به روایات. دو تا روایت را هفته گذشته آخر وقت به طور اجمالی گفتیم و رد شد.
گذشته هفته که درس میں دو روایتی مختصراً اور اجمالاً ذکر کیے گئے اور ہم گزر گئے.
یک روایت روایتی بود که مرحوم شیخ بهایی در علم الیقین نقل کرده، گفتن از طریق برادران اهل سنت در زیر این آیه شریفه من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا.
ایک روایت جناب شیخ بهایی علی الله مقامه نے عین الیقین کے باب میں بحث میں اس آیت کے ذیل میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اس آیت کے ذیل میں اس روایت کو جناب شیخ بهایی نے ذکر کیا ہے.
اونجا در اون روایت میگوید در زیل این آیه که معیشت زنگ این است که کافر که در قبر قرار میگیرد 99 مار بر اندام او میفتد. این رو میخوام براتون معنا کنم که یعنی چه ها.
جناب شیخ بهایی رحمت الله علیه معیشت ضنکا کی تفسیر میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ کافر جب مر جاتا ہے اور اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی عالم برزخ میں لے جایا جاتا ہے، تو 99 سانپ اس کے جسم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں.
ان روایت رو ہم نقل کرتے ہیں.
اچھا یہ روایت مرحوم شیخ بهایی نے کتب اهل سنت سے نقل کیا ہے،
ما هم نقل کردیم.
البته یہ روایت ہماری کتب حدیثی میں بھی ہے.
دانشمندان ما اینو که دارم براتون عرض میکنم، ما دیده که اگر دیدید یه موقع میگن در قبر مار هست، افقی هست، عقرب هست، چه هست، چه هست، چه هست، میخوام معناش معلوم بشه ها.
اچھا، اپنا اس روایت کو تفصیل سے بیان کرنے اس لیے جا رہا ہوں کہ قبر سے متعلق جو احادیث ہیں ان میں کثرت سے یہ روایتیں نظر سے گزرتی ہیں کہ قبر میں بچھو ہے، سانپ ہے، تو ناگن ناگ ہے، مختلف قسم کے. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو واضح کرنے کے لیے
بعضاً پای منبری، پای سخنرانی چنین روایاتی رو براتون میخونن، میخوام این براتون واضح بشه.
کبھی کبھی مجالس میں بھی اس طرح کی روایات پڑھی جاتی ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سانپ کیا ہے، یہ بچھو کیا ہے، یہ کس انسان کو ڈسا جاتا ہے، ڈسنا کیا ہے، یہ پتہ چلے.
بعضی ها گفتن این 99 چمار یا افعی عبارت هست از بغ، حسد، کینه، عداوت و حب به دنیا که با انشعاباتش میشه 99.
بعض بزرگان نے بیان کیا ہے کہ وہ 99 سانپ کوئی خداوند متعال انتقامی کاروائی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کسی انسان کو ڈسے، بلکہ یہ اس کے وہ ملکات ہیں جب وہ دنیا میں تھے تو اس نے اس کو حاصل ہوئے تھے.
یادتون باشه ما خیلی معنی این روایت رو نمی فهمیم.
آپ فرما رہے ہیں کہ یہ یاد رکھیں کہ اس معنی کی حقیقت کیا ہے ہم زیادہ نہیں سمجھتے ہیں.
اینا رو میگم برای اینکه بدانید بعضی از چیزها رو نمیتونیم بفهمیم.
یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ روایات میں، احادیث میں جو کچھ آیا ہے اس کی حقیقت کو ہم درک کر سکیں.
ممکن ہے شما در پای منبری برید اینا رو بشنوید تا بمانید. الان یه آقای از من بپرس آقا یعنی چه؟ میگم نمیدونم دیگه، مشکل نداره، نمیفهمم.
ممکن ہے کہ آپ کسی منبر میں یہ باتیں سنیں اور آپ متحیر ہوں، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ جناب اس کی حقیقت کیا ہے، تو میں صاف کہوں گا کہ اس کی حقیقت کو تو میں نہیں سمجھتا.
مرحوم شیخ بهائی در صدد افتاده روایت رو معنا
کرد. تو شیخ بهائی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کرنا چاہا ہے.
میگه آقا خداوند 99 اسم عظیم داره.
بزرگوار نے فرمایا ہے کہ خداوند متعال کے 99 اسم عظیم ہیں
کہ ہر کس این 99 اسم عظیم رو بشمارد بهشتی میشه.
یہ بھی روایت ہے کہ جو این 99 اسم عظیم، اسامی عظیم کے ذاکر ہو، اس کے لئے خدا بهشت دیتا ہے.
این شمارش هم که ایشون میگه معناش اینه تصویر از میگه بشماری ها؟ نه، معناش اینه که با قلبت بشماری ها، با جانت بشماری
ها. اچھا، یہ ان اسماء کا ذکر کرنا اور ان کو شمارش کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ مثلا اس تسبیح ہاتھ میں لے کے ایک ایک کر کے ان اسماء کا آپ نام لے لیں، یا کریم، یا رحیم، یا غفار مثلا،
باز
نہیں، بلکہ اس کو اپنی جان کا حصہ بنائیں.
باز شیخ الرئیس، باز جناب شیخ بهائی میگوید خداوند 99 رحمت دارد. اینا توضیح نداده ها.
پھر شیخ بهائی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا کی رحمت کے 99 حصے ہیں.
چه بواسطه این 99 رحمت بندگانش را در قیامت مورد رحمت قرار میدهد، هر کسی به تناسب خود.
اس بزرگوار نے فرمایا ہے کہ ان 99 رحمتوں کی وجہ سے خداوند متعال قیامت میں اپنے تمام بندوں کو مشمول رحمت کریں گے، البتہ ہر فرد کی اپنی حیثیت کے حساب سے مشمول رحمت ہوگا.
ایمان مؤمنین، اما کافر که اون 99 اسم رو قبول ندارد،
अच्छा ये मशमूल रहमत कौन होंगे जो खुदा के रहमत को कबूल करता हो दुनिया, वो मशमूल रहमत होगा। अम्मा कुफार जो खुदा के रहमत को कबूल ही नहीं करते
इसमें कबूल न दौरा,
तो वो कुफार तो नैनानवे इसमें अजीम को कबूल ही नहीं करते हैं।
मशहूल उन्होंने कबूल न दौरत न रहमत बहू नहीं मिल रहा,
क्योंकि वो नैनानवे इसमें अजीम को कबूल नहीं करते हैं कुफार, इसके रहमत उन्हें नहीं मिलेगी।
मशहूल इनकार कर दे जहूर कर दे उन नवदोनों अफकी बच जाओ,
उसके जहूद और उसके इनकार की वजह से, जहूद के मानी भी इनकार ही है की वजह से वो यानी इनकार आसामी रहमत खुदा, हर इसम का इनकार उसके लिए सांप बन जाएगा, इस तरह से नैनानवे सांप बन जाएगा।
इन महिला इस पर बरा किस्म रिवायात मिस्र शेख बहाई आमदे करते,
ये वो माना है इन रिवायात के लिए कि जो शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है।
अम्मा बंदे अर्ज मुकाम که این گونه روایات از دسترس عقل عادی بشر خارج،
لیکن من عرض کرتا ہوں که اس طرح کی روایتیں عقل بشر کی رسائی سے باہر ہیں،
و غیرت چراغ نبوت و مصباح هدایت هیچ چیزی نمیتونه اینها رو بیان کنه،
चराग नबूवत और मिसबाह हिदायत के अलावा इन चीजों को कोई देख नहीं सकता है और इन्हें कोई बयान नहीं कर सकता है।
न जुज़ियात मसला व अक़्ल जुज़ियात दर्क नहीं
करते, क्योंकि ये माद और फरदस से मुताल्लिक जुज़ियात हैं और अक़्ल का काम इदराक की जुज़ियात नहीं है।
बेहतरीन रा बर फर्ज सेहत सनद چنین روایاتی قبول خاصانه،
اگر این روایات کی سند صحیح ہو تو تعبدت قبول کرنا بہترین راستہ ہے،
وہ تعبد بھی کنی
کہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے امام نے فرمایا ہے، اگرچہ میرے سمجھ میں نہیں آتی، حق بس اتنا ہی کرنا چاہیے۔
پس یادمون باشد اگر کتابی خوندیم دیدیم روایتی رو نقل کرده از این سه روایات درست، یا اون حرفی است که شیخ بهایی میزنن یا این حرفی است که بعضی از ادقا دادن که عقل متعارف این چیزا رو درک نمیکنه و ما هم قبول خاضعانه داریم در صورت صحت روایت.
این روایات رو اگر هم دیکھیں اور ہم ان روایات سے دو چار وجہیں دیکھیں ہمارے سامنے آ جائیں تو اس میں دو ہی راستے ہیں، یا شیخ بہائی کی اس توجیہ اور اس تبیین کو سمجھیں اور اسے قبول کریں، یا بعض اہل دقت نے جس طرح سے فرمایا ہے کہ ان حقائق تک پہنچنے کا راستہ عقل کے لیے منصور نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کا کام ادراک کلیات ہے اور یہ جزئیات عالم برزخ ہیں، ان کو عقل ادراک نہیں کر سکتی ہے، ہمیں تعبداً قبول کرنا چاہیے۔
ان چیزی کہ از مجموع روایات میفہمیں این از کہ ان سے کہ در اتفاق میفتے در عالم کار خودمون در این عالم این قطعی ہے،
مجموعاً جو بات قطعی طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں جو کچھ ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ وحی کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے اسی کی ایک شکل ہے۔
99 مار باشد، مار 99 سر باشد، عقرب باشد، ہر چی که باشد ما نمیفهمیم، ولی این رو میفهمیم که اون چی که داره به سرمون میاد مصنوع خودمون رو در این عالم.
99 سامپ ہو یا ایک سامپ 99 سر والا ہو یا یکی بچھو ہو، جو بھی ہو وہ ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں، ہمارے اپنے ملکات ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ قطعی ہے،
این قطعی است که آنچه که به سرمون میاد در اونجا عکس العمل کارای خودمون در اینجا،
جو کچھ ہمارے سر پہ وہاں آیا ہے वो दुनिया में किए हुए अमाल का नतीजा
वह खुनेश है
रिएक्शन
वह खुनेश है
ना नफ्स अमाल मां बल्कि न कहने रिएक्शन बल्कि खुद अमल है
कि در آن عالم به این صورت در آمده
یہی عمل ہے جو ہم نے دنیا میں انجام دیا اس عالم میں یہ عمل اس شکل میں ہوتا ہے
عزیزان در این عالم موجودات ذره بینی داره
میرے عزیزو اس عالم میں ایسی موجودات ہیں کہ انہیں آپ ذرہ بین سے دیکھ سکتے ہیں
موجودات میکروسکوپی داری
انہیں دیکھنا چاہیں تو میکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے
این موجودات به چشم عادی دیده نمیشن
اور عادی نگاه سے وہ نظر نہیں آتی ہیں وہ چیزی
زیر میکروسکوپ میذاری میری عجب جہانیست بله بله
میکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو انسان کو حیرت ہوتی ہے خدایا یہ کیا عالم ہے
در یه منطقه کوچیک که زیر میکروسکوپ قرار گرفته میلیون ها موجود زنده در تکاملند و تعارض
ایک چھوٹے سے قطرے کو میکروسکوپ کے نیچے رکھو تو کئی ملین زندہ موجودات ہیں جو متحرک اور متقابل ہیں تکامل کے راستے پر سفر میں ہیں
نیت عمل شما در درون عمل شما همون موجودات ذره بینی است میکروسکوپی است که دیده نمیشن
ہماری نیت بھی اس عمل کے اندر ویسا ہی ہے کہ جس طرح سے بہت سارے موجودات جو نظر نہیں آتے ہیں لیکن ہیں اسی طرح سے نیت بھی نظر نہیں آتی ہے لیکن ہے
نیت نمازی تو مخفی است نیت روزی تو مخفی است نیت حرف زدن من مخفی است مخفی یا مخفی
تمام اعمال کی نیت مخفی ہے چاہے وہ عبادات مصطلح ہو یا عبادات غیر مصطلح روزہ اور نماز ہو یا تقریر اور تبیین شرع سب کی نیت مخفی ہے
این نیت در عالم برزخ زیر ذره بین گذاشته میشه
جس طرح سے یہاں نظر نہ آنے والی چیزیں میکروسکوپ میں نظر آتی ہیں عالم برزخ کو میکروسکوپ سمجھو
روشن دینی شے
آپ کی نیت نظر آئے گی آپ کو
رشد داده میشه
وہاں نیت کو رشد حاصل ہوتی ہے
تکامل میکنه
تکامل پاتی ہے
اون وقت جرم کری
تب پھر وہ نظر آتی ہے
جرم کری میاد جلوت میگه من اون نمازی اصلا که با حال خوندی به ما قصد مطعیدی من اون تفضل این ترحمی هستم که بر یتیم کردی به ما قدمت عیدی من اون احترامی هستم که به پیرمردی کردی به ما قدمت عیدی من اون سیلی هستم که بر صورت یتیم زدی به ما قدمت عیدی من اون دفاع از مظلومی هستم که انجام دادی به ما قدمت عیدی
ہمارے تمام اعمال مجسم ہو کے سامنے آئیں گے یعنی جس نیت سے آپ نے بجار لایا ہے عمل کو وہ نیت بھی سامنے آئے گی اور ان سے کہے گی کہ میں تمہارا تمہاری وہ نماز ہوں کہ جسے تم نے خالصتاً خدا کے لیے بجا لیا اور میں تمہارا وہ یتیم کے اوپر شفقت سے پھیرنے والا ہاتھ ہوں اور وہ اس کی نیت ہوں کہ جو آج میں تمہارے سامنے آئی ہوں
من اون زکاتی هستم که داری به ما قدمت عیدی کن من اون حجی هستم که اتیان کردی به ما قدمت عیدی کن من اون صدقه ای هستم که دادی به ما قدمت این عجب بساطیه
قرآن نے اس کو ما قدمت عیدی کن کہا ہے اور وہ ما قدمت ایدیکم کے مصادیق دنیا میں مختلف ہیں
اینا حرفایی که تو روایات من روایات رو نمی خونم ها این عبودیتیست که انجام دادی من حالا آمدم
अच्छा, ये जो मसादीक आपको अवान ने जिक्र किए ये भी रिवायात से मुस्तखरज हैं, ऐसा नहीं कि खुद बयान किया।
यादतुन बाशे मैं इन अवामिन राजदरून रिवायात आवोदा मेरी के चूलानी नशे में,
मैं सिर्फ उन अनावीन को जिक्र कर रहा हूँ, उन रिवायात को छोड़ रहा हूँ ताकि वक्त आपका ज्यादा ना लगे।
तजस्सुम अमल हम, तजस्सुम अमल हम,
ये तजस्सुम अमल है।
حالا برای اینکه واضح تر بشه یه دونه روایت براتون بگم،
مطلب کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک روایت اور پڑھ لیتا ہوں۔
دو روایت ببینیم وقت میشه یا نه۔
ابو بصیر نقل میکنه از صادقین علیه السلام،
ابو بصیر ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کے اصحاب و روایہ میں سے ہیں، دونوں سے نقل کرتا ہے
کہ فرمود مؤمن مؤمن کے میمیرد،
انہوں نے نقل کیا ہے کہ جب مؤمن مرتا ہے
تو قبر میں سرندش،
تو اسے قبر میں رکھا جاتا ہے،
وہ شش تا صورت داخل
اینجا واضح ہے،
قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو چھ خوش شکل موجودات اس کے سامنے، خوبصورت موجودات اس کے سامنے مجسم ہوتی ہیں،
خوبصورت
شش تا صورت، سی خوش سیما، زیبا، با جمال وارد،
چھ خوبصورت با جمال چیزیں داخل ہوں گی، صورتیں داخل ہوں گی۔ مرنے والا انسان خوشحال ہوگا اور سوچے گا کہ اچھا ہوا میں اکیلا نہیں ہوں،
یہ نگاہ بھی کنے بے ہی صورت ہا، ماشاءاللہ در بین این صورت ہا یک صورت زیبا ہوگی، دل ربا ہوگی، دل نشین جان فضا عاشقش،
جب ان صورتوں کو دیکھے گا تو ان میں ایک خوبصورت اور دلکش صورت نظر آئے گی اور اسے دیکھ کے اس کی طرف سے کھنچ جائے گا۔
یوسف ان شش صورت،
وہ صورت ان چھ صورتوں میں یوسف کی حیثیت رکھتی ہوگی،
در روایت دارد سیمایش نکوتر،
روایت میں ہے کہ اس کے خد و خال اچھے،
ہیئتش جمیل تر،
اور اس کی حیات خوبصورت،
بویش پاکیزه تر،
اس کی بو پاکیزه،
صورتش نظیف تر،
صورت صاف،
یکی در طرف راست قرار میگیره یکی در طرف چپ قرار میگیره، دیگری در زیر پا قرار میگیره،
ایک صورت دائیں طرف، ایک صورت بائیں طرف، ایک طرف پاؤں کی طرف،
دیگری در پشت سر قرار میگیره
اور ایک پیچھے کی طرف،
دیگری در مقابل قرار میگیره، اون صورت زیبا میاد بالا سرش میسته،
وہ خوبصورت ترین جو صورت ہے وہ اس کے سر کے اوپر کھڑی ہوگی، وہ صورت
این شش تا صورت آمدن تا از این آقا محافظت کنن، صدمه‌ای به او نرسد،
این چه خوبصورت موجودات کا کام یہ ہے کہ اس عالم برزخ میں نئے داخل ہونے والے فرد کو صدمے سے بچائیں، اس کی حفاظت کریں،
مانعیت داشته باشن از جهات سته،
جهاتیں چھ ہیں نا، ہر جہت میں ایک صورت کھڑی ہے تاکہ ان جہات سته سے اسے کوئی صدمہ نہ پہنچے،
اون صورتی که بالای سر ایستاده و از همه زیباتر یش بهتره و و و تا آخر رو میکنه به طرف راستی، میگه تو کی هستی؟
वो जो सराहने पे जो सूरत खड़ी है जो सबसे खूबसूरत है जो सबसे ज्यादा खुशबूदार है वो दाने तरफ खड़ी सूरत से पूछे कि तू कौन है
میگه من اون نمازی هستم که مخلصم
تو دانه طرف کھڑی صورت کہے گی کہ میں وہ نماز ہوں کہ جو اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھی
به طرف چپ میگه تو چی کیستی
بانے طرف کھڑی صورت سے پوچھے گی یہ صورت کہ تو کون ہے
یہ من روزہ هستم که مخلصن آورده
میں اخلاص کے ساتھ بجا لایا ہوا روزہ ہوں
به اونی که مقابل ایستاده میگه تو کیستی
جو مقابل سامنے کھڑی صورت ہے اس سے پوچھے گا تو کون ہے
میگوید من روزه من زکات هستم
وہ کہے گا میں زکات ہوں
پشت سر میگه من حج عمره هستم
جو پیچھے ہے اس سے پوچھے گا تو وہ جواب دے گی کہ میں حج و عمره
اونی که در پیش پای ایستاده تو کی هستی میگه من احسانهایی هستم که تو در عالم به دیگران کردی مخلصاً لوجه الله
جو پایین پا صورت کھڑی ہوگی اس سے پوچھے گی یہ صورت کہ تو کون ہے تو وہ کہے گی کہ جو خدا کی راہ میں اس نے احسانات کیے ہیں میں وہ احسانات ہوں
اینجا حالا این صورت زیبا از همه اینا سوال کرد اینا هم جواب دادن
سب سے خوبصورت
این در نوره این حالا این مجموعه از این آقا یک سوال دارن ای آقای که از هممون جمیل تری خوشبو تری باصفا تری دلبر تری تو کی هستی؟
اچھا یہ سوالات تو اس صورت نے کی جو سرانے پہ کھڑی تھی اب یہ صورتیں سب مل کے اس انسان سے نئے منتقل ہونے والے سے پوچھیں گے کہ اے آقا کہ تمہاری حفاظت کے لیے ہم سب آئی ہوئی ہیں
اے جمیل تر پاکیزه تر خوشبو تر تو کی هستی
اے جمیل تر اے پاکیزه تر تو کون ہے
در جواب میگه من ولایت محمد و آل محمد
وہ صورت کہے گی کہ میں ولایت محمد و آل محمد
بلدا بنیان اسلام بر پنج چیز و ما نودی احد بشیء کما نودی بالولایت چرا؟ که اون عالم داره خودشو نشون میده جمیل تر است، باهیبت تر است، خوشبوتر است
اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اور جتنی اہمیت ان پانچ میں ولایت کو دی گئی ہے اور ولایت کی اہمیت کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے کسی چیز کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے
پس اعمال این از بابی نمونه بود گفتم کل اعمال ما مجسم می شود
یہ میں نے ذکر کر دیا بطور نمونہ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ باقی اعمال گم ہوتے ہوں نہ تمام اعمال مجسم ہوتے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں
بله بد باشدم اون وقت شیطان میاد سراغه
اگر برے اعمال ہوں تو بھی وہ مجسم ہوتے ہیں
کیا روایت چه بکنم یا نه خدا نمیتوا و اذا کان الرجل کافرا
لیکن اگر مرنے والا کافر ہو
اقیم الشیطان بین یده
شیطان سامنے کھڑے ہوتا ہے
عیناهم النحاس
اس کی آنکھیں پگھلنے والا مرتا ہے لاوا نہیں ہے لاوے کی طرح ہے بہرحال لاوے کی آنکھیں ہوں گی ضروری ہے
فیخلیان این دو تا ملائکه بین او و بین شیطان میان تا قیامت با هم
خور دو فرشته جو وارد قبر میں وارد ہوئے تھے وہ فرشته اس مرنے والے کافر سے کہیں گے اب تم اس شیطان کے ساتھ قیامت تک رہو
تحسین کرد.
اینجا که تون دنیا میں اس کے ساتھ تھے عالم برزخ میں بھی ساتھ رہو.
خب این تا اینجا. پس تجسم اعمال در عالم برزخ قطعی است.
عالم برزخ میں اعمال مجسم ہو کے سامنے آتے ہیں، یہ کوئی شک و شبہ کی چیز نہیں ہے.
بیش از این بحث رو دنبال نمی کنی.
اس بحث میں اور زیادہ وقت ہم نہیں لگا.
چون در عالم برزخ تجسم فل جمله داری.
یہ بھی یاد رکھیں کہ عالم برزخ میں تجسم تماما نہیں ہے، فی الجملہ تجسم.
بحث تجسم اعمال رو در قیامت مفصلا خواهیم کرد. اجمالا بگیم که در عالم برزخ تجسم هست.
اجمالا اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ عالم برزخ میں تجسم ہے. البتہ تجسم اعمال جو قیامت میں ظاہر ہوگا اس کے بارے میں مفصل بحث کریں گے.
اما تجسم ملکات یہ خیلی مهم.
اما ملکات کا مجسم ہونا یہ بھی بہت اہم ہے.
ان یہ مقدم ہے.
اسے بیان کرنے کے لیے تمہید کی ضرورت ہے.
آقا رو که در قبر میگذارن،
مرنے والے کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے،
اینا در روایات هستا. من دارم محصل روایات رو گرفتم بدون اعلام میکنم که طول نکشه.
یہ بھی روایات میں ہے اور روایات سے اخذ کر کے مطالب میں بیان کر رہا ہوں، روایات کو نقل نہیں کر رہا ہوں تاکہ بات نہ رہے.
این آقا که رفت توی عالم توی قبر، یعنی در وقتی قبر یعنی برزخ، در عالم برزخ که رسید، یک دری از برزخ به بهشت قیامت باز میشه. اینو یادتون باشه.
مرنے والا اگر مومن ہو تو ایک دروازہ عالم برزخ میں، ایک دروازہ کھلتا ہے بہشت کا، عالم آخرت کی بہشت کا ایک دروازہ اس کے لیے وہی عالم برزخ میں کھلتا ہے.
از مجموع روایات ان استفادہ نہیں کی.
روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے.
آقا در عالم برزخ اما از این عالم، از عالم برزخ دریچه ای باز میکنن به بهشت اون عالم.
این مرنے والا انسان عالم آخرت میں نہیں ہے، عالم برزخ میں ہے، لیکن اس کے لیے اسی عالم برزخ سے عالم آخرت تک کا ایک دریچہ کھولا جاتا ہے جو عالم آخرت کے بہشت کو مشاہدہ کرتا ہے.
ایمان افضل باس مومن های حقیقی.
و از همین برزخ یک دریچه باز میشه به جهنمیان. حالا ببین،
لیکن کافر کے لیے، کافر اگر مر جائے تو اسی عالم برزخ سے عالم آخرت کے میں جو جہنم ہے، اس جہنم کے لیے دریچہ کھولا جاتا ہے.
اون بهشتی مومن راستین نگاه میکنه، لذت میبره، بعد میگه عجب بساطی داریم در آینده، یک امید داره.
جب اس دریچه سے جنت کو دیکھے گا تو ہر آن وہ خوشحال رہے گا اور امید کے ساتھ رہے گا کہ کب یہاں سے ہم چلے اور اس بہشت میں پہنچ جائیں.
روز شماری میکنه ربنا اقم الساعت یا اقم لنا الساعت. اینجاست. اینا تو عالم برزخ داد میزنن ربنا اقم لنا الساعت، بابا قیامت رو به پا کن، خسته شدیم.
یہ عالم برزخ میں موجود مومنین اس دریچے سے جنت کو دیکھیں گے تو بے چینی کی وجہ سے، امید کی وجہ سے، مسلسل اپنے خدا سے لو لگائے ہوں گے، دعا کرتے ہوں گے، پروردگار اب بس قیامت ہونی چاہیے.
چرا؟ چون نشونش میدن، داره میبینه، روح رو میبینه، ریحان رو میبینه، درجات رو میبینه.
بس ہوتی بیش نشون میدن، اس لیے کہ وہ عالم برزخی میں بیچے ہوئے جنت کے روح و ریحان اور درجات کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
جهنمیم دود رو میبینه، آتش رو میبینه، حمید رو میبینه، زخم رو میبینه، سقر رو میبینه، چه میکشه؟
اور اهل جهنم بھی عالم برزخ میں جهنم کی تمام خصوصیات کو دیکھ رہے ہوں گے، دھواں دیکھ رہے ہوں گے، نفس کے دشمنوں کو دیکھ رہے ہوں گے، حریف کو دیکھ رہے ہوں گے، سب سقر کو دیکھ رہے ہوں گے.
این جهنم برزخ و بهشت برزخ همون استفاده یا وحشت از اون جهنم و بهشت آخرته.
یه جنت برزخی یعنی جنت آخرت سے لطف اندوز ہونا ہے، اور یہ جہنم برزخی اس جہنم آخرت سے خوف کے حالت میں مبتلا ہونا ہے.
اینجاست که انسان یک چیز رو متوجه میشه و اون اینکه بابا اون چه که دارن هویت خوده.
یہاں یہ متوجه ہوتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کچھ اور نہیں ہے، میری اپنی هویت ہے جو دنیا میں تھی.
این را دنبال خواهی کرد. منطقه یه نکته بهتون بگم، به بهشت عالم برزخ و جهنم عالم برزخ گفتن جهنم بهشت دنیا بوده، چون عالم برزخ از این دنیا است، متصل به این دنیا است. اینا رو یادتون باشه، اینا نکات لطیف بید.
بہت خوبصورت نکته ہے، ذهن میں رکھیے. یہ جو عالم برزخ میں ہے، جس بہشت کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، یا عالم برزخ میں موجود انسان کے جس جہنم کا تذکرہ کیا، وہ جنت اور جہنم اس دنیا کا حصہ ہے، آخرت کا حصہ نہیں.
در بعضی از روایات برزخ رو تتمه دنیا دونستا.
یہ بھی نیا نکتہ ہے، غور کریں. بعض روایات میں آیا ہے کہ برزخ تتمه عالم مادہ ہے، یعنی عالم مادہ کی انتہائی درجہ وہ عالم برزخ ہے، وہ آخرت نہیں ہے.
عجب قصورتی ہے، عجب قصورتی.
اس کے بعد آخرت، عالم آخرت ہمارے سامنے آئے گا.
مرحوم مجلسی در بہار به این میگه بهشت و جہنم دنیا.
مرحوم مجلسی نے بہار لنبار میں عالم برزخ کے بہشت اور جہنم کو کہا کہ دنیا کی بہشت اور دنیا کا جہنم.
حتی بامی رو در بہار مفتور کرده تحت همین عنوان، بہشت و جہنم دنیا.
حتی یہ کہ بہار لنبار میں دنیا کی بہشت اور دنیا کا جہنم اس نام سے ایک باب منعقد کیا ہے.
چرا؟ علتش اینه این برزخ تتمه دنیا است.
اس کی وجہ یہ ہے کہ برزخ دنیا کا تتمہ ہے.
بله، روز دارد، شب دارد، آفتاب غروب میکنه، چهر، بله.
وہاں بھی دن ہے، رات ہے، سورج کا طلوع ہونا ہے، سورج کا غروب ہونا ہے.
النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. بله، در برزخ مقداری از مقررات دنیا هست. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت خلو آل فرعون اشد العذاب. تصریح قرآنه،
قرآن مجید میں ہے کہ صبح شام انہیں آگ کے سامنا کیا جائے گا. قیامت میں تو صبح شام نہیں ہے، صبح و شام برزخ میں ہے. جس طرح دنیا میں صبح ہوتی ہے شام ہوتا ہے، برزخ میں بھی صبح ہوتی ہے شام ہوتا ہے.
بلدہ بهشت نیم تی کنن با آدم دلش بود که از عنوان بهشت دنیا اینو میگم بلی که یادتون باشه این چیزا رو باید فهمید.
البته ہاں کہہ رہے ہیں کہ حتی وہ حضرت آدم کو جس بهشت میں رکھا گیا تھا اور جہاں سے وہ نکالے گئے اور یہاں آئے، وہ بهشت بھی عالم آخرت کی بهشت نہیں تھی، وہ بهشت بھی عالم دنیا کا ایک حصہ ہے.
آہاں، چرا؟ چون از مقدمات دنیا بوده، اون تتمه دنیا است. برنامی که میبین این مقدمه
یا در روایات ها
که حضرت آدم جس بهشت میں تھے وہ مقدمه دنیا تھی، مقدمه دنیا،
بهشتی که موجب آمادگی و تهیه آدم برای آمدن به اینجا شد.
वो बहेश्त जो कि आदम को इस दुनिया में भेजने के लिए बतौर तमहीद और बतौर मुकदमा खुदा ने खल्क किया था और वहां वो रह रहे थे।
बाज़ा मिलन आदम गुनाह करते अचम गुनाह खूबी
बाप कहते हैं हजरत आदम ने गुनाह किया था। आ कह रहे हैं ये गुनाह कितना अच्छा गुनाह था।
वारद इंज शुद बसात फैज इलाही गुस्तरदे शुद
कि उस गुनाह के नतीजे में ये वासिता ये फैज बन गए और कुरे अर्श पर फिजा तरफ पानी उसके जरिए से आते रहे।
हमें आलम पर हमें जहां
कुल आलम पर
अजीब आमद बेसाची रो को सरून तो पैगंबर अकरम बिया खिलकत समार बदे।
ये हजरत आदम की तखलीक इसलिए थी कि ये इस बिसात को बिछाए ताकि खत्मी मर्तबा वजूद में आ जाए।
बेसाची रो को सलाम कि किसी में आयत कि अलमुंतहा इलैह रवारीस उल अंबिया वलदैका आसार उल असबिया
कहा कि उन्होंने ये बिसात बिछाई ताकि वो इंसान कामिल आ जाए कि जिसकी तरफ मवारिस अंबिया उसकी पास मुंतही है सबके सब तमाम मवारिस अंबिया उसके पास हैं।
बले बले आदम कारी करदे खुदशो फदा करदे तो पैगंबर बियाद।
आदम ने ऐसा काम किया कि ये कुरे अर्ज आबाद हो दुनिया आबाद हो और यहाँ सातवीं मर्तबत वजूद में आए।
तो अली मुर्तजा बियाद
तो अली मुर्तजा वजूद में आए।
दुरुस्त निगाह करी में मसाइल
मसाइल को अच्छी तरह समझने की जरूरत है।
یون تا اون شاعر و پدرم روزه ی رزوان به دو گندم به بروز ناخلم باشم اگر من به جو می نفتیدم
که منتها بعض سچی نگاه رکھنے والے شعران نے اس کو شعر میں کہا ہے کہ میرے باپ نے رزوان کے باپ کو گندم کے دانے کے عوض میں بیچا ہے मैं उसका पिसारे नाखलफ बन जाऊं अगर मैं जौ के इवज में ना बेचूं तो।
अच्छा नहीं फहमा आदम से कहते बलाचन ये शायर ये शेर गुफ्ते अज जनो फरजंद व खानुमान पे गुजश्ती आदम नगजश अज सुदान गंदो।
एक और शायर ने किसी और तसव्वुर में बात की
क्या के खानुमन पे गुजश्ती आदम नगजश अज सुदान गंदो।
कहा कि ए मेरे मौला ए हुसैन तुमने तो अपना कुंबा अपना घर अपने अपनी औलाद और अपनी बीवी बच्चों को सबको छोड़ दिया रहा है खुदा ने जबकि हजरत आदम गंदुम के दो दामों को भी न छोड़ सके।
इन दोनों खौ
آدم در بهشتی که بود اونم بهشتی بود که مقدمه دنیا بود پس از دنیا پس چسبیده به دنیا
میگر کر رہے تھے کہ آدم جس بهشت میں تھے وہ بهشت بهشت آخرت نہیں ہے وہ جنت الخلد نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے بلکہ وہ اسی دنیا کا حصہ ہے اور وہ مقدمہ ہی دنیا کی ہے۔
کتاب عیون اخبار رضا یک بابی هست باب نوادر العلل کسی باسی میتحبیم باب نوادر العلل عللهای نادر
عیون اخبار رضا میں ایک باب ہے بہت خوبصورت باب منعقد کیا ہے وہ باب یہ ہے کہ نوادر العلل یعنی نادر علتیں جو عام لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اس کی علت کیا ہے اس کی علت کیا ہے وہ نادر علتیں
حسن ابن بشار از حضرت صادق سلام اللہ علیہ قال کہ آقا این بهشتی که آدم درش بود این آخه ما کجا بود چجور بود؟
حسن ابن بشار نے امام صادق سے پوچھا کہ یہ بہشت کی جس میں حضرت آدم تھے یہ کہاں تھی؟
فقال جنت من جنات الدنیا،
حضرت نے فرمایا دنیا کے باغات میں سے ایک باغ، دنیا کے باغات میں سے جنت کے معنی باغ کے.
یادتان باشد این طور نیست که آدم اول آدم باشد، نه قبل از اون هم بوده.
اچھا یہ غلط فہمی بھی ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ اس کرۂ ارض پر آدم پہلے آدم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی آدم تھے.
بوده و بوده و بوده. البته این حرف معناش اثبات فرضیه داروین نیست را.
اچھا یہ بالے بلکہ ضد تشریف تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے آدم نہیں ہے، اس سے پہلے اور بھی آدم تھے، آدم تھے، آدم تھے، آدم تھے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ داروین کا فرضیہ درست ہو.
او برهانشو داره ها، اگر یه موقعی بنا بود راجع به خلقت حرف بزنیم مفصل بحث میکنیم.
کبھی اگر خدا توفیق دے خلقت کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہوگی تو وہاں بحث کریں گے. داروین کا نظریہ، داروین کا نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
من این رو شاید در 30 سال قبل، در 30 سال قبل مفصل درس آقای رفتم و نوشتم مفصل.
ہاں کہہ رہے کہ 30 سال پہلے ایک بزرگ دانشور کے درس میں میں شریک رہا ہوں اور میں نے لکھا ہے پورا، انہوں نے اس نظریے پر مفصل گفتگو کی.
مسئلہ تنوع انواع بحث شده، مسئلہ تحول انواع بحث شده، اینا حد پنبش زده شده
کہ انواع جو مختلف انواع بنتے ہیں تو وہ نو کے نو کس طرح بنتا ہے اور انواع میں تحول کس طرح وجود میں آتا ہے، تغیر کس طرح وجود میں آتا ہے، اس کی بحث کی گئی ہے.
خود داروین هم خلق مفقوده داره، به یه جایی میرسه میگه این حلقه ها رو ما نمیدونیم از خود چی شده، مفقوده است.
خود داروین بی انواع کو جب ایک دوسرے سے جوڑتا ہے حلقے کی شکل میں، پہلے یہ حلقہ تھا، پھر یہ حلقہ بنا، پھر یہ حلقہ بنا، ان حلقات کو جوڑتے ہوئے بعض حلقے اسے بھی نہیں ملے گی،
خودش میگه مفقوده است.
وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس اور اس کے درمیان کے حلقات کتنے تھے اور کیا تھے.
جیزتون نہ کنم، دور نہ شو از بحث،
آپ کو بحث سے دور نہ کروں، بس اپنے موضوع کی طرف آتی ہیں.
از حضرت حسن ابن بشار سوال کرد از جنت آدم،
حضرت فرمود از جنت بهشت دنیا بوده.
حسن بشار نے امام صادق سے پوچھا کہ حضرت آدم کس جنت میں تھے، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اسی دنیا کے باغات میں سے ایک باغ میں.
تطلو علی فیها الشمس والقمر ولو کانت من جنات الخلد ما خرج منها ابدا، با خلود نمیزده.
دو باتیں حضرت نے بیان کی اپنے مدعا کے اس بات میں، کہا کہ اسی دنیا کے باغات میں سے ایک باغ، اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ حضرت آدم کے لیے اسی طرح سے سورج طلوع ہوتا تھا اور سورج غروب ہوتا تھا، بس یہ سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا نشانی ہے کہ دنیا کے باغات میں تھے.
جس بہم ان روایت را
دوسری نشانی حضرت نے یہ بتا دی کہ اگر یہ جنت الخلد میں ہوتے تو جنت الخلد میں جو ہوگا وہ تو خالص نہیں ہوتا، جب تو اس کو جنت الخلد کہا گیا
وہ خلود سازگار نہیں،
وہ تو خالص ہے وہاں پر،
کیسے نکلے گا بیرون نہیں آ رہی.
اسی لیے جو عالم آخرت میں بہشت میں جائیں گے وہ بس بہشت میں رہیں گے، ان کو وہاں سے نکلنا نہیں ہے.
بہشت یہ کہ میرا مجھے خواستم بیرون ہم گیا نہیں جدہ شنے لیتا
کہ آدھے بہشت وہاں تک اگر نکلنا بھی چاہے تو دروازے بند ہیں.
مثل ہمین روایت را، این ہمین روایت را جناب کلینی در کافی، در فروع کافی نمو کرده، من تکرار نمی کنم.
اسی طرح کی روایت جناب کلینی رحمت اللہ علیہ نے اصول کافی میں اور فروع کافی میں نقل کی ہے، میں اسے ذکر نہیں کروں گا.
ولی جناب علی ابن ابراہیم،
جناب علی ابن ابراہیم ابن حاشم صاحب تفسیر
در زیل این آیه و قلنا یادم از کنم توجه بکن جنه روایتی نقل
لیکن علی ابن ابراہیم نے ان کی تفسیر ہے بہت مؤخر تفسیر, اس تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں وہ قول یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, اس آیت کے ذیل میں حدیث ذکر کی ہے.
اگر یه موقعی انشاءالله خدا توفیق بده این چون از بحث خارج میشه, میبینید اینا رو بحث براتون میکنم خیلی زیباست. این بحثا بحثایی است که جایی نشده, باید این بحثا بشه.
آه گره میرا جی چاہتا ہے کہ اس قسم کے حدیثوں پر مفصل بحث کی جائے, لیکن اس وقت اگر اس میں ہم مفصل بحث کر رہے ہیں تو وقت اتنا لگے گا کہ جو اصل معاد بحث معاد ہے وہ کہیں پہ رہ جائے.
خلاصہ میخوایم بگیم برزخ تتمه دنیاست, بهشت جناب آدم مقدمه دنیا است. داریم اینو میگیم,
اسی بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عالم برزخ تتمه دنیا ہے اور بهشت حضرت آدم مقدمه دنیا.
آدم تو و خانومت برید تو بهشت. این دست
رو خب حضرت آدم اور ان کی بیوی کو حکم ہوا کہ تم اور تمہاری بیوی اس بات میں رہو, خطورت اختیار کرو.
میگه از حضرت صادق سوال کردم که این جنت از جنات دنیا بود یا از جنات آخرت.
راوی نے امام صادق سے سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ حضرت آدم کو اس کی بیوی کو جس باغ میں رکھا گیا تھا وہ باغ کہاں تھا؟
فقال خانت من جنات
دنیا میں سے یا باغات آخرت میں سے؟
خانت من جنات دنیا تک توفیر فی شمس و قمر ولو خانت من جنات الاخره ما اخرج من خانت.
حضرت نے ان کے جواب میں بھی وہی باتیں کی, دونوں باتیں کہا کہ وہ جنات دنیا میں سے ہے اور اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہاں شمس و قمر طلوع کرتے تھے اور غروب کرتے تھے, یہ ایک نشانی. دوسرا یہ کہ اگر یہ عالم آخرت کی بحث ہوتی تو اس سے تو کسی کو نکالا نہیں جاتا ہے.
مومن تو برزخ که تتمه دنیاست دریچه براش باد میشه, داده اون حقیقت رو میبینه. اما با چی میبینه؟ با جان میبینه.
مومن کے لیے عالم برزخ میں ایک دریچہ کھولا جاتا ہے, وہاں سے وہ جنت کو دیکھ سکتا ہے. جنت کو دیکھ سکتا ہے آنکھوں سے نہیں, ہاں آنکھوں سے نہیں, وہ آنکھیں تو ابھی ہیں نہیں, بلکہ وہ جان کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, روح کی آنکھوں سے, یعنی اس کی حقیقت کو دیکھ سکتا ہے.
یعنی احاطه اشراقی پیدا میکنه,
یعنی یہ محیط ہوگا اس بہشت پر, لیکن یہ احاطہ کس قسم کا اشراقی احاطہ ہوگا؟
مرتبه اونی هم که جهنمه پس میبینه اونم احاطه اشراقی ہوگا. عجیبه,
وہاں جانے کے بعد سب کو اشراق حاصل ہو جائے. عالم برزخ میں کافر بھی احاطه اشراقی رکھتا ہوگا جہنم پر,
تا اون وقتی که در سور دمیده نشود.
یہ سلسلہ رہے گا اس وقت تک جب تک کہ سور اسرافیل نے پھونکی نہیں جائے.
ما دو تا سور داریم, یک سور برای نابودی, یک سور برای تأسیس.
دو سور ہیں, ایک سور پھونکی جائے گی نابودی کے لیے اور ایک سور پھونکی جائے گی دوبارہ تأسیس اور بنانے کے لیے.
درست. سور دوم که دمیده می شود این آقایی که در برزخ در بهش بود با خیال راحت میره به طرف بهش.
کہ جب حضرت اسرافیل پھونکیں گے دوسری مرتبہ تو اب راحت ہو جائے گا, اس انتظار کی کیفیت سے نکل جائے گا اور عالم آخرت میں داخل ہوگا.
پس وارد کہ میشی با موجودیت خود وارد, ہر چی کی کسب کرے.
پس عالم آخرت میں جب ہم داخل ہوں گے تو اپنی اسی موجودی جو کچھ ہم تھے اسی حساب سے وارد ہوں گے.
در این دنیا خودیت ما مختفی بود, خودیت ما مختفی بود.
یہاں اس دنیا میں ہر انسان کی خودی مخفی ہے, اس کی خوبیت پوشیدہ ہے.
فقط ظاہری داشتیم و گفتار ظاہری, ظاہری داشتیم و کردار ظاہری,
ظاهری داشتیم و عبادات ظاهری، ظاهری داشتیم و تاقت.
دنیا میں جب تھے تو ہمارا ایک ظاہر تھا، ہمارا ظاہری کردار، ظاہری باتیں، ظاہری اعمال، ظاہری عبادتیں.
در عالم برزخ اونی که مخفی درجه ای از ظهور رو پیدا می‌کنه همه‌اش نیست.
عالم برزخ میں جو چیز دنیا میں مخفی تھی وہ ایک حد تک ظاہر ہو جائے گی عالم برزخ میں، اما عالم آخرت میں مکمل ظهور پیدا کرے گی وہ چیز.
وقت که ظهور پیدا میکنه ملکات هستا، این عجب چیزی. اونی که بده این آیه مال برزخه، یوم یعظ الظالم علی یده.
جب برے انسان کو اپنی برائیاں عالم برزخ میں نظر آئیں گی،
یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر. بعد از جانی من از یاد خدا از قرآن گمراه کرد، دور کرد، در حالی که قرآن و ذکر الله در دست من بود.
ظالم عالم برزخ میں اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں لے کر کاٹے گا اور کہے گا ہائے میں نے کتنا برا کام کیا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ رہتا اور اس کا خلیل بنتا، کاش کہ میں فلان کو اپنا خلیل نہ بنا دیا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا صحیح راستے سے، جبکہ حق میرے پاس آیا تھا، قرآن میرے پاس تھا اور میں اس سے مستفید ہو سکتا تھا، نور حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کی دوستی نے مجھے اس راستے سے دور کر دیا.
کان الشیطان للانسان خذولا، کار شیطان دائما فدائما این است که خذلان نصیب انسان.
اور یہ آخر میں آیت کے آخر میں ہے کہ تتمہ ہے کہ شیطان کا کام ہمیشہ انسان کو پھسلانا ہے.
وقال الرسول یا رب انہم مستفضوا تفضوا خاض القرآن محجورا.
اور اس دن پیغمبر فرمائیں گے میرے پروردگار کہ میری قوم نے قرآن کو محجور رکھا ہے.
در این آیت سے تو چیز ہے، یک
یا لیت میلا مستقل فلانا خلیل، این فلان کیه میخواییم معلوم کنیم، میخواییم کاربوس شکابی کنیم، این فلان کیه. یک، دو، اتخذ تو مر رسول سبیل خوده، سه شید این سه تطیق تو آیه.
اس آیت میں تین جهات تین کونے نظر آتی ہیں، ایک یہ شخص خود ہے جو دن افسوس کر رہا ہوتا، ایک حضرت رسول ہیں کہ اس کو اس بات پر افسوس ہے کہ میں رسول کے ساتھ اپنے خلوت کو کیوں نہ بڑھائے،
میگه شیطان.
اور تیسرا وہ فلانن ہے کہ جس کے ساتھ دوستی کرنے پر اس دن اسے ندامت ہوگی،
میگه شیطان خذول ہے.
پھر آیت میں یہ ہے کہ شیطان دائماً انسان کو پھسلانے والا ہے.
فلانی ہم باعث شد کہ من از ذکر و قرآن دور بشم،
اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ فلان باعث ہوا کہ میں ذکر اور قرآن سے دور ہو جاؤں.
خب اینا با هم چه فرقی دارن؟ شیطان فلان چه فرقی دارن؟
بابا شیطان محل ظهور میخواد، محل بروز میخواد، میدان اقدام میخواد.
آیت میں آپ دیکھیں کاش کہ میں فلان کو دوست نہ بنا دیا ہوتا. پھر آیت میں یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کو پھسلاتا ہے، تو یہ فلان اور شیطان یہ دو کیوں ہیں، دو میں فرق کیا ہے؟ ہاں فرق یہ ہے کہ شیطان بے خودی خود انسان میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، جو شیطان کے لیے محل ظہور چاہیے، اور اگر وہ محل ظہور نہ ہو تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے.
شیطان صدر میخواد از ما، شیطان حیض میخواد از ما.
شیطان کو कोई जगह चाहिए हमारे वजूद के अंदर, और हमारा सीना शैतान के लिए जगह बन सकती है, शैतान के लिए हमारे गोद जगह बन सकती है।
फौलान हम महल इसके दरिंद तहवीले शैतान,
वो फौलान फौलान जिसकी तरफ आयत इशारा कर रही है वो महल में शैतान है। शैतान ने इस फर्द को उसके जरिए से गुमराह किया, उस दोस्त के जरिए से।
फिक्र मन रो متصرف شده، دست من رو متصرف شده، پای من رو متصرف شده، عقیده من رو متصرف در همه چیز تصرف کرده، محاصر شده نفس اماره.
میری فکر میں تصرف کیا ہے، میرے عمل میں تصرف کیا ہے، اور میرے تمام اعضاء میں تصرف کیا ہے، اور اس تصرف کے نتیجے میں بن گیا ہے نفس امارہ.
در حقیقت من دارم از خودم دلائی میکنم، هر سه خودم.
تو حقیقت میں یہ میں شکایت کس سے کروں قیامت کے لیے، کس کے بارے میں کروں؟ اپنے آپ کے بارے میں شکایت کروں.
شیطان خزور بود پس مخزوری باید باشه.
ہاں شیطان پھسلاتا ہے، کوئی پھسلنے والا تو ہو.
اگر مخزونی در کار بود پس این بستر مخزونی باید به یک جا برسد و دستور بدهد و فرمان بدهد.
اون که فرمان میدهد همین نفس.
تو اگر انسان مخزون ہے تو اس کو خذلان کا حکم دینے کے لیے کوئی ہونا چاہیے اندر، اور وہ اس کا نفس ہے.
وقت این نفس همون قرین سو،
یہ نفس وہی بدترین دوست ہے جو انسان کے ساتھ در درون خودم ہے،
در باطن خودم ہے، قرین سو اینه.
فنزا عدو عدو بک نفس کلتی بین جنبه.
بله اسی لیے حدیث معنی آئے کہ تمہارا بدترین دشمن تمہارا اپنا نفس امارہ ہے، جو کہیں اور نہیں ہے تمہارے اندر ہے.
اون وقت یک تقاضا میکنه و اون این است که تبدل ان بینها و بینه امدا بعیدا،
درخواست میکنه ای کاش بین من و نفسم بود مشرقین بود.
اس دن اس قرین سو برے دوست کے بارے میں انکشاف ہوگا، پتہ چل جائے گا، جو کہ اس کا اپنا نفس ہے. تو یہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش کی مجھ میں اور اس دشمن میں جو کہ دوست کی شکل میں دنیا میں میرے پاس تھا وہ فاصلہ ہوتا اور میں اسے نہ دیکھتا.
چرا چرا میرے ہمیں آمد تو قبل شیطان آمد ہمیں غریب سوء ہے. بلے
اس لیے کہ شیطان نے بھی کام کیا ہے تو اسی کے ذریعے سے کیا، اسی نفس کے ذریعے.
وقت ببینید آیه چقدر قشنگ میشه، وقت خواب من دستاها، وقت خواب من دستاها.
پشیمانی از آن کسی است که جانش یا نفسش خود اگر شد، حیل اگر شد، دستی سباز شد.
خواب پشیمانی رو میتونیم. پشیمان ہوا وہ انسان کی جس کا نفس ہیلگر بن گیا، خداگر بن گیا، دھوکباز بن گیا، پہروپیا بن گیا.
این مال بات ہاں وہ چطور این راستین چطور؟ بله صورتی زیبا و جمعی کنارشون
همون صورتی که نماز رو همچنانی کرده ملکوت این رو همچنان میکنه.
وہ صورت اس کی باطن کہ جس نے نماز کو قربتا الاللہ بجانایا ہے اور اخلاص بخشا ہے، وہی نیت اس انسان کے باطن کو بھی پاکیزہ کر دیتی ہے.
وقت ببینه تو قبرش عجب قرین عجب رفیقی خوبه ها که قد قبل همان زکاها و ها بله اون مورد هم روش دوستان داره.
یہ اچھا انسان میں جب دنیا سے چلا جاتا ہے مرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی ساتھی ہوتا ہے. باز خود دورن
ازش سوالی کنه تو دیگه یکی هستی آمدید کنار ما دست از سر ما برنمی دورید
یه انسان خوشحالی که سر پوچه کرده تو کنه
من کردار و رفتار تو هستم که به صورت ملکات و سجایا الان در آمده بود آمده کناره
که نه وہ تمہارے ملکات ہوں تمہاری اچھی خصلتیں ہوں دنیا میں بہت اچھی خصلتوں کے مالک تھے اور وہ خصلتیں دنیا میں نظر نہیں آتی
تھیں
وہ ملکات دنیا میں نظر نہیں آتا تھا اب وہ مجسم ہوتے تمہارے ساتھ
ملک زن رکھتے بچے رکھتے ہمیں رکھتے روش رکھتے مار رکھتے ہمیں رکھتے تو ہم ملکات کیوں کنی ہے نا
کیا انسان اس خوبصورت چہرے سے کہے گا یہاں جب آیا ہوں تو میرے بیوی بچے چلے گئے ہیں میرا مال چلا گیا ہے میرے دوست سب مجھے چھوڑ گئے ہیں کیا تو بھی مجھے چھوڑ دے گی ایک استفاق
مجھے ہو جاؤں دنیا آسمان جدا نشدی منہ نجات سے جدا نمیشہ
کہا میں تم سے جدا نہیں ہو جاؤں گی
تو با خوب در اون دنیا با خوبی ها بودی با نیکوی ها بودی با احسان ها بودی
الان اون مجموعه منم که کنار تو هستم تو برزخ با تو هستم تو قیامت با تو هستم تو بهشت با تو هستم دست از سرت بر نمیدارم
که دنیا میں تم ہمیشہ میرے ساتھ تھی تم ہمیشہ میرے ساتھ تھا اس لیے کہ تم نیکیاں انجام دیتے تھے دنیا میں تم نے اچھے اعمال بجا لائے تم نے پاکیزہ صفات اور تجلیات کو اپنایا ہر حال میں تم نے اپنے ساتھ مجھے رکھا
من بی وفا نیستم در بس با تو هستم در حج با تو هستم در پیشگاه خدا با تو هستم
میشه با تو هستم دست برات گرم زد
تم نے جس طرح سے دنیا میں ہر حال میں مجھے اپنے ساتھ رکھا اسی طرح سے میں بے وفا نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں باس میں تمہارے ساتھ ہوں حشر میں تمہارے ساتھ ہوں میزان پہ تمہارے ساتھ ہوں صراط پہ تمہارے ساتھ ہوں حضور خدا میں تمہارے ساتھ ہوں جنت میں تمہارے ساتھ ہوں
رفت ببینید در بعضی از ادعیه یه جمله از عجیب ببینید الهی جملنی بالنعم خدایا من را جمیل گردان با نعمتی که به هم میدی که گفتن این تقوی است جمیلنی به نعم یعنی چشم و ابروی من را زیبا کن
روایت من نه که دعا من
جمیلنی به نعم
الهی جمیلنی به نعم خدایا نعمت کے ذریعے سے نعمتوں کے ذریعے سے مجھے خوبصورت بنا جمیل بنا دی نعم سے تفسیر میں آیا ہے کہ مقصود تقوی ہے تقوی کے ذریعے سے مجھے خوبصورتی عطا کر خوبصورتی کے کیا یہ معنی ہے کہ چشم و ابرو اچھے بنا دے نہ ایسا نہیں ہے بلکہ میری حقیقت کو خوبصورت بنا
باطن من جمیل باشه که با من در برزخ و قیامت باشه
میرے باطن کو خوبصورت بنا دے جو قیامت میں اور برزخ میں میرے ساتھ ہوگا
پس ملکات باطنی که ما هم در اون عالم تجلی میکنه پس
ہمارے ملکات بھی اس عالم میں متجلی ہونگی
اما یادت باشه خودت خالق این ملکات هستی در این عالم
لیکن یہ یاد رکھو تم جس خوبصورت ساتھی کو قیامت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو اس کے خالق تم خود ہو
خدا قدرتی بحثت بنام عقل
خدا نے یہ قدرت کی ہے اس کا نام ہے عقل
ابزاری بحثت بنام فطرت
اور وسائل بھی تمہارے اختیار میں رکھا ہے وہ ہے فطرت
دنیا در اختیارت قرار دونے والا تعالی
اور دنیا بھی تمہارے اختیار میں خدا نے رکھا ہے تاکہ تم اس عقل اور فطرت کے وسیلے سے اسی دنیا کو استعمال کر کے بلندی کی طرف چلو
تھام رفیق برا خودت درست کنی ہمراہ برا خودت درست کنی ہمنشین برا خودت درست کنی
تم اگر بلندیوں کی طرف جاؤ گے تو وہی بلندیاں تمہارے ساتھ ہیں
جناب صدوق و طائفه از علائق محمد بن فضل
از که او از پدرش نقل میکنه، اونم از پدرش که گفت، که گفت ما با به خدمت رسول الله رسیدیم.
جناب صبوح رحمت الله علیه نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس روایت میں راوی نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے
مانتے ہیں. ہم بیاسم قیصد ناصر که قیصد ناصر میگه ما وقتی از بنی تمیم به خدمت حضرت پیغمبر
رسیدیم. روایت کے سلسلہ سند میں قیص ابن عاصم کا نام آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پیغمبر کے خدمت میں گئے،
مہمان رسول اللہ شدیم. ظاہرا این قاسم ابن قیس ابن تیر عاصم ایشون جز از حالا سران اشاعر
کتاب قیس ابن عاصم حجاز میں جو مختلف عشیرے تھے، قبیلے تھے، ان قبیلوں میں سے قبیلے کا سردار تھا، قبیلہ تھا.
بارده یا قلی تمیم رفتی خدمت پیغمبر اکرم، میگه مهمانش هستی از قدیما ما رو مورده، چه مورده ای که نافع باشه.
قیس ابن عاصم اور بنی تمیم کے کچھ اکابر پیغمبر کی خدمت میں گئے اور پیغمبر کے مہمان تھے. اسی دوران میں قیس نے درخواست کی پیغمبر سے کہ کچھ ہمیں نصیحت کریں کہ ہم اپنے آپ کو پائیں.
آقا ما در صحرا زندگی میکنیم، کمتر میتونیم به خدمت شما برسیم. یک موعظه جامع
قیس نے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے ہم صحرائی لوگ ہیں اور مدینے میں بار بار نہیں آ سکتے ہیں، ایسی نصیحت کرو کہ جو جامع
ہو. طائفه ای از صحرا هم خدمت رسول الله میرسن، حالا آمدن خدمت رسول الله موعظه نافع میخوان.
یہ لوگ جو مدینے میں محتم آتے ہیں اللہ کے رسول سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسی نصیحت کرے کہ جو ان کے لیے جامع نصیحت ہو.
نصیحت رسول اللہ از این دنیا شروع میشه تا اون دنیا.
پیغمبر اکرم نے جو نصیحت کی ان کے لیے وہ نصیحت واقعا جامع نصیحت تھی، یہاں اس عالم سے شروع ہو کر عالم آخرت تک پہنچنے والی نصیحت،
از این دنیا تا اون دنیا،
اس دنیا سے اس دنیا تک.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غيث إن مع العز ذلة فخر عزتي ذلتي حسن ويقول.
حضرت پیغمبر نے فرمایا قیس عزت کو دائمی مت سمجھو، ہر عزت کے ساتھ ایک ذلت ہے.
اگر بخوان کسانی که حالا استرس دارن، ناراحتی اعصاب دارن، مضطربن، معالجه کنن، بهترین تعبیر اینه
که اونا رو به جایی برسونن که بدانن ان مع العز ذلة، با هر عزتی ذلتی هست.
چون عزت کے بعد ذلت سے دوچار ہو کر نفسیاتی عارضے کے شکار ہیں، ان کے لیے بہترین علاج یہی کلام پیغمبر ہے.
ان مع الحیات موتا،
اس میں پیغمبر نے فرمایا ہر عزت کے ساتھ ذلت ہے اور ہر حیات کے ساتھ موت ہے.
ان مع الدنیا آخرت،
اور دنیا کے ساتھ آخرت ہے. یہ سب ایک دوسرے سے جڑا نہیں ہے، ساتھ ہے.
انما العز ذلة، یہ موقعی پیغمبر اکرم میرفت مسافرت، اول جایی که برمیگشت میآمد در خونه زهرا السلام علیکم و رحمت الله. وقتی که میخواست مسافرت بره میآمد اینجا. انما العز ذلة،
اللہ کے رسول نے فرمایا سچ میں عزت کا یہ عالم کہ فخر کائنات، کائنات کی اولین ہستی حضرت پیغمبر جب بھی سفر پہ جاتے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جا کر سلام کر کے سفر کا آغاز کرتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ سلام کر کے سفر کو اختتام کرتے ہیں. اور جب بھی فاطمہ زہرا حضرت پیغمبر کے پاس آتی تھی تو آپ احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے, ان کے ہاتھ کو چومتے تھے اور فدا ہا ابو ہا فرماتے تھے.
روزیم خارش به جای رسید که در مدینه حق گریه کردن ندارد.
یه عزت که آیام اور اسی فاطمہ زہرا کے لیے یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ باپ کی جدائی میں جب رونا چاہتی ہے تو ان کو رونے کی اجازت نہیں ملتی.
انما العزت لله. یہ موقعی گفت ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سلاله. یہ روزا آمدن ریسمون به گردن همین مولا انداخون طرف مسجد که بردیم. انما العزت لله.
ایک دن حضرت علی کے لیے وہ تھا کہ عمر ابن عبدود جیسے سرکش کا سر کاٹ کے پیغمبر کی خدمت میں لایا, تو حضرت نے فرمایا ضربت علی کے لیے عمر خندق افضل من عبادت الثقلین. یہ علی کی عزت, از علی کی عزت کے ایام ہیں. ایک دن وہ بھی آیا کہ اسی گردن کشان کفر کے سروں کو توڑنے والے علی کے گردن میں رسول ایمان باندھی گئی اور اسے دربار میں لے جایا گیا.
انما الدنيا آخرة فإن لكل شيء حسيبا. إن لكل شيء حسيبا. إن لكل شيء حسيبا. هر كاري هر فعلي هر قولي هر اقدامي في حسيبي كنارش.
فرمایا کہ ان لكل شيء اے قیس ابن عاصم, تم جو کچھ بھی کرو, چھوٹا سا چھوٹا عمل, بڑا سا بڑا عمل, چھوٹی سی چھوٹی فکر, تصور اور خیال, اقدام جو بھی کرو, یہ یاد رکھو کہ یہ ایسے گم نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ ان کا حساب دینا پڑتا ہے. اور ہر چیز کے اوپر خدا کی طرف سے رقیب مقرر ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اور ہم ہر حسرت کے لیے خدا نے ثواب
رکھا,
اور ہر برائی کے لیے خدا نے عقاب رکھا,
بلکل اجل کتاب,
اور ہر وقت کے لیے مقرر شدہ ایک سب ٹائم ہے کہ کس آدمی کو کس عمل کے لیے کتنا وقت دیا جائے گا.
از اینجا یہ روایت به بعد مل بحث و انه لا بد لك یا قیس من قریر یدفع معك. تو نیاز به همسایه داری؟ تو نیاز به همراه داری؟ تو با تو دفن میشه.
کیا خیرش, تم جب دفن ہو جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ایک قریب بھی ہوگا, ایک ساتھی بھی ہوگا, اکیلے نہیں ہوں.
وهو حی وانت میت.
تم مر جاؤ گے, وہ تمہارا قرین مرے گا نہیں, وہ تمہارے ساتھ زندہ ہے.
یدفن معك وهو حی وتدفن معه وانت میت. تو دفن سے میت بلو زندہ میت کرا
دست تو میگیرے, تم دفن ہو جاؤ گے, تم مر گئے ہو, لیکن وہ زندہ ہے, تمہارے ساتھ ہے.
فَإِنْ كَانَ كَرِيمًا أَكْرَمَكَ.
اگر تم نے دنیا میں اس تمہارے ساتھ دفن ہونے والے کو حیثیت دی ہے, تم کریم بن کر اس کے ساتھ برخورد کیا ہے, تو وہ تمہارے ساتھ دفن جب ہوگا تو تمہاری عزت کرے گا.
یعنی این قرین مخلوق خودت, مصنوع خودت, ماحصل خودت, حقیقت خودت. اگر کریم تو رو تکمیل داده بودی و خلق کردی اکرمه,
قیس تم اس کے خالق ہو, تم نے اس کو بنایا ہے, تم نے اگر اسے کریم بنایا ہے تو اس کے اندر کرامت ہے, لہذا وہ تمہیں کرامت عطا کرے گا.
تو رو بخاری نہیں, تو رو ذلیل میکن.
لیکن تم نے جسے بنایا ہے اسے لئیم بنایا ہے تو وہ تمہیں اسیر کرے گا, قیدی بنا کے رکھے گا جب تمہارے ساتھ ہوگا.
ثم لا يحشر الا معك.
جدا نہیں ہے
اور وہ وہاں محفوظ ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عالم برزخ تک یہ تمہارے ساتھ ہوگا, بلکہ حشر میں بھی یہ تمہارے ساتھ ہوگا.
فلا تحشر الا معك.
تفسیر روایت
بحث میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہوگا.
فلا تسألو الا عنه
قیامت میں اسی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا.
یعنی میاد چھو ساکت باش وہ حرف بزنے.
قیامت میں کہا جائے گا وہ بولے گا بھائی کہ تم نے اسے کیسا بنا دیا ہے.
تو ساکت باش وہ حرف بزنے.
تم خاموش رہو وہ جواب دے گا.
فلا تجعله الا صالحا
اگر تم اس قریب کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا میں اس کو اچھا بناؤ.
فَإِنَّهُ اِنْ صَلُحَ
عَنَسْتَرِ اگر تم نے اسے عالم بنا دیا تو عالم برزخ میں تمہارے لیے وہ انیس اور مونس ہوگا.
فَإِنْ فَسَدَ اللَّهُ تَسْحُوشُ اِلَّا مِنْ
اور اگر تم نے اسے فاسد بنا دیا تو تمہارے لیے عالم برزخ میں عذاب کے لیے خود وہی کافی. تو کیا ہے وہ قریب کیا ہے تمہارا عمل تمہارا عمل
اعمال قلبی و اعمال قلبی که بهتون گفتم یه تقسیم دیگه داریم اونجا داریم اعمال قلبی و اعمال قلبی.
تمہارا عمل تمہارا عمل تمہارا قریم ہے. تم نے اس عمل کو قریم بنانا ہے یا لئیم بنانا ہے تمہارے اختیار میں.
پیغمبر زدے اللہ قیس میگه یا رسول اللہ یا نبی اللہ اس طرح ایک حرفه تو رو به شعر در بیارن و تا اون زمان چون شعر شاعری خیلی متداول بود دوست دارم این حرفه تو رو این فرمایشات تو رو در قالب شعر در بیارن تا بریم به دیگران بگیم مردم ببینید ما چه حاکمی داریم چه رئیسی داریم. چی میگه
قیس نے کہا کہ قیس ابن عاصم نے کہ اللہ کے رسول اجازت ہے کہ میں آپ کی فرمائشات کو شعر میں بیان کروں تاکہ میں دوسروں کو جا کر یہ شعر سناؤں اور کہوں کہ لوگوں ہمارے ایسے ایک سردار ہیں کہ وہ ہمیں عالم آخرت کے بارے میں اس طرح سے بلند مطالب بیان کرتے
ہیں. بعض لوگوں سے ساتھ میں حسن ابن ثابت بھی
آپ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں تم شعر نہ کہو ان کے ساتھ یوں مت کہنا. کسی نے کہا کہ تم میں حسن ابن ثابت اس کو شعر میں ڈالے.
حسن ابن ثابت کسی کے در قضیر میں اشعار کو گفتے
ہیں. حسن ابن ثابت ایک توانا شاعر سے آپ کو معلوم ہے کہ غدیر میں حضرت پیغمبر اکرم کے خطبے کے بعد اتنا اشعار پڑے ہیں.
حسن دیر کرد اینو می الان بس حرفی می زنم راجع به حسن حسن دیر کرد این قیس ابن عاصم خود شعر گفت.
حسن کو بلایا گیا آنے میں اس نے دیر لگائی. جب دیر لگائی تو قیس تو بے چین تھا اندر سے اس نے خود شعر کہنا شروع کر دیا.
شعر رو گفته این اشعار الان هستا
یہ اشعار ہیں
از این اشعارت که مجموعه فرمایشات نبی اکرم رو قیس ابن عاصم به شعر در آورده و اجازه نداده حسن ابن ثابت بیا به شعر بگه سر رو نکرد.
قیس ابن عاصم نے فرمایشات پیغمبر کو منظوم کیا اور حسن ابن ثابت کا انتظار نہیں کیا کہ وہ آئے اور وہ کلام کریں.
پیغمبر اکرم یک حرفی به حسن ابن ثابت زده